السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے مسائل پیج نمبر 123. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے نوافل کے مسائل، سنت النوافل کے مسائل، پیج نمبر 123. نماز وتر کے بعد بیٹھ کر دو نفل پڑھنے سنت سے ثابت ہیں. عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلیہما بعد الوتر وہو جالس یقرأ فیہما اذا زلزلت وقل یا ایہ الکافرون. رواہ احمد حسن. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتروں کے بعد دو رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے اور ان میں سورۃ الزلزال اور قل یا ایہ الکافرون تلاوت فرماتے. اب یہاں پر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد دو رکعت نفل بیٹھ کر ادا فرماتے تھے، اور یہ آپ کی آخری عمر کی بات ہے جب آپ کا جسم بھاری ہو گیا اور بعض اوقات کھڑے رہنا مشکل ہو جاتا تھا. ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ. اب بظاہر تو یہ دونوں احادیث میں ہمیں کنٹرڈکشن نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ ہماری سمجھ کی کمی ہے. احادیث میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہو سکتا. علماء کرام نے اس کی بہت ہی بہترین تطبیق کی ہے. تطبیق کا مطلب ہوتا ہے کہ مطابقت پیدا کرنا، کسی طرح سے دونوں، یعنی دو بظاہر مخالف چیزوں کو جوڑ کر بتانا کہ دونوں میں کس طرح سے ہم آہنگی ہے، مطابقت ہے. تو علماء کرام کہتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ آپ کا عمل تھا خود کا، آپ نے امت کے لوگوں کو نہیں کہا کہ بیٹھ کر پڑھو وتر کے بعد میں. ہو سکتا ہے بعض چیزیں جو آپ کے لیے خود کے لیے اس طرح سے مخصوص تھیں تو اسی میں یہ بھی آپ کا عمل ہو. اب دونوں میں سے کس کو فالو کیا جائے گا، آپ کے عمل کو یا جس میں آپ نے تاکید کی ہے کسی بات کی؟ تو محدثین اور علماء کہتے ہیں کہ آپ کا جو حکم ہے، آپ کی جو تاکید ہے، وہ پہلے نمبر پر ہے، اس کو پرائیورٹی دی جائے گی، اس پر عمل کیا جائے گا. جو آپ کا عمل ہے وہ بعد میں آتا ہے. ہاں، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو ہم منع بھی نہیں کر سکتے. کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی سکتے ہیں، کسی کو منع نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے جو فرمایا کہ اپنے آخری، جو اپنا آخری عمل ہے سونے سے پہلے، وہ وتر ہے، یعنی وتر پڑھ کے سویا کرو یا وتر پڑھ لیا کرو، آخری نماز ہے، وتر کو بناؤ. تو بہرحال سنتیں اور نوافل سواری پر بیٹھ کر ادا کیے جا سکتے ہیں. جب ہم سفر کا پڑھیں گے اس میں بھی یہ دیکھیں گے، یا ہم نے پڑھا تھا پہلے غالباً. تو سنتیں اور نوافل سواری پر بیٹھ کر ادا کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ فرض بھی ادا کی جا سکتی ہے اگر آپ جس وقت سواری میں سوار ہوں اور نماز کا وقت ہو گیا ہو. تو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اگر قبلے کا تعین ہو، لیکن سنت اور نفل کے لیے قبلے کے تعین کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ قبلے کی طرف رخ کر کے پہلے نماز کا آغاز کر دیتے ہیں، بعد میں سواری جدھر چل پڑے ادھر آپ کا رخ ہو جائے، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو نماز شروع کرنے سے پہلے سواری کا رخ قبلے کی طرف کر لینا چاہیے، بعد میں خواہ کسی طرف ہو جائے. اگر سواری کا رخ قبلے کی طرف کرنا ممکن نہ ہو تو پھر جس طرف رخ ہو نماز ادا کر لینی جائز ہے. یعنی آپ سواری پر ہیں، جدھر سواری کا رخ ہے اور آپ کے لیے اترنا ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے کسی وجہ سے، تو سنت اور نوافل آپ اسی طرح سے ادا کر سکتے ہیں جدھر سواری جا رہی ہے ادھر ہی. لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز شروع کرتے وقت قبلہ رخ ہو اور اس کے بعد سواری جدھر مڑ جائے ادھر مڑ جانے دیجیے. لیکن جہاں پر ہمارے اختیار میں ہے، کہ جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اچھا، ہم لوگ کار میں ہوتے ہیں، بعض اوقات نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو کیا ہم کار ہی میں نماز پڑھ لیں؟ تو آپ دیکھیں، کار ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے روکنا. تو کار کو سائڈ میں روک کر کھڑے کر کے نماز پڑھنا وہ زیادہ بہتر ہے، خصوصاً فرض نمازیں. ہاں، نوافل وغیرہ آپ اس طرح سے چلتی ہوئی کار میں پڑھ لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے پلین میں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پلین تو آپ کے لیے کہیں رکایا نہیں جائے گا. اگر آپ رکاتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ تو کچھ حادثہ ہو جائے. پلین وغیرہ میں، ٹرین میں، جدھر رخ ہو سواری کا آپ ادھر ہی نماز پڑھ لیں گے. ٹرین میں بھی آپ دیکھیں، الحمدللہ اتنا بہترین ارینجمنٹ ہوتا ہے بیٹھنے کا، لیٹنے کا، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ کس رخ پر قبلہ ہوگا، آپ اس رخ پر یعنی اس سائڈ میں ہو کر آپ نماز پڑھ لیں بس. سنت اور نوافل میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے. کانت عائشہ رضی اللہ عنہا یومہا عبدہا زکوان من المصحف، رواہ البخاری. عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام تھا زکوان، قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھاتا تھا. یہ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، ظاہر سی بات ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کچھ نہ کچھ سیکھا ضرور ہوں گا، اور چونکہ وہ نماز پڑھائے کرتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کچھ دوسرے صحابہ کرام یا تابعین زندہ ہوں اور انہوں نے نماز پڑھاتے دیکھا ہو اور وہ دیکھ کر تلاوت کرتا ہو، تو اس بنا پر کسی نے منع نہ کیا ہو. تو اسی بنا پر یہ جواز نکلتا ہے کہ نفل نمازوں میں دیکھ کر قرآن پڑھا جا سکتا ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ حفظ کرنے کی، حفظ کی ایک اپنی جگہ اہمیت ہے، اور فرض نماز میں تو آپ کو ہر حال میں جو حفظ کیا ہوا قرآن ہے وہی پڑھنا ہوگا. تو نفل نمازوں میں یہ جواز ہمیں ملتا ہے کہ دیکھ کر اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے تو درست ہے. اسی طرح سے کسی عذر کی بنا پر نفل نماز کچھ بیٹھ کر کچھ کھڑے ہو کر ادا کی جا سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی شیء من صلاۃ اللیل جالسا حتی اذا کبر قرأ جالسا حتی اذا بقی علیہ من السورۃ ثلاثون او اربعون آیا قام فقرأہن ثم رکع، رواہ مسلم. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز کبھی بیٹھ کر پڑھتے نہیں دیکھا. اب آپ دیکھیں یہاں پر اس حدیث میں کیا پتہ چل رہا ہے. البتہ جب آپ بوڑھے ہو گئے تو قرات بیٹھ کر فرماتے، اور جب 30-40 آیتیں باقی رہ جاتی ہیں تو کھڑے ہو جاتے اور باقی قرات پوری کر کے رکوع فرماتے. تو کسی عذر کی بنا پر اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی نفل نماز تھی، اللہ کے رسول کی یہ فرض نہیں تھی. تو آخری عمر میں جب آپ بوڑھے ہو گئے تھے اس وقت اس طرح سے آپ ادا فرما لیتے تھے بیٹھ کر، اور جب تھوڑا سا قرآن پڑھنا رہ جاتا قرات تو اس وقت کھڑے ہو جاتے، پھر رکوع کرتے اور پھر سجدے میں جاتے. اب بلا عذر اگر جو کوئی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے. ان عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائدا قال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قائدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القائد، رواہ الترمذی، حدیث صحیح. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، جبکہ بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا اور لیٹ کر پڑھنے سے ایک چوتھائی ثواب ملتا ہے، یعنی 1/4. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ بغیر کسی عذر کے اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو پھر اجر آدھا ملے گا. تو بلا وجہ آدھا اجر کیوں ہم لیں، جب الحمدللہ جب تک اللہ تعالی نے ہمارے جان میں جان رکھی ہے اور طاقت دی ہے تو کھڑے ہو کر ہی پڑھیں. ہاں، لیکن مجبوری اگر ہے تو اس صورت میں، عذر کی صورت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ جو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنے میں بہت آگے آگے رہتے تھے. انہیں کا ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے، وہ بھی بخاری ہی میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے علم کے بارے میں. وہ علم کے بارے میں سوالات کر رہے تھے کہ یعنی علم کیا ہے، علم سیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا اور کیا اس کا اجر ملے گا. وہ کہنے لگے کہ میں غور سے سنتا بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا، یعنی کوئی پیچھے سے آیا اور مجھے ہلا کر کہنے لگا کہ تمہارا اونٹ دکھائی نہیں دے رہا ہے اور فلاں فلاں جگہ دکھائی دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت سوچا کہ کاش میرا اونٹ گم ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اور کوئی مجھے آ کر نہ کہتا، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس سے اٹھنا نہیں چاہتا تھا. آپ سوچیں کتنا شوق ہے علم کا. میں جاننا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے کیا فضیلت بتائی اس علم کے حاصل کرنے کی. تو یہ صحابہ کرام کا شوق تھا آپ سے احادیث سننے کا، علم کے بارے میں جاننے کا، اس پر عمل کرنے اور اسے آگے بڑھانے کے لیے. اور جبھی تو یہ علم آج ہم تک پہنچا نا، ورنہ دیکھیں کیا ہوتا. اگر ان لوگوں کو شوق نہ ہوتا تو آج کا علم ہم تک پہنچ سکتا تھا؟ تو یہ صحابہ کرام کا شوق علم، شوق عمل اور یہ جذبہ تھا جس نے یہ علم آج ہم تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے حد احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ رسول دیے. اور واقعی میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تمام دنیا کی دولت بھی اگر خرچ کر لیں تو آپ ایسی محبت پیدا نہیں کر سکتے، نہیں لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت نہیں پیدا کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت پیدا کی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، رویہ، کردار، محبت ایسی تھی کہ صحابہ کرام آپ پر اپنی جان دیا کرتے تھے. اور یہی عمران بن حسین، ان کو اتنی محبت تھی اللہ کے رسول سے اور اللہ کے رسول کی احادیث سے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ حدیث بیان کرتے بیٹھے تھے حیا کے بارے میں، تو ان کے ساتھ ہی کوئی اور بھی ان کے کوئی رشتہ دار تھے یا کوئی دوست تھے یا پتہ نہیں کون تھے یا اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ بھی ساتھ ہی میں بیٹھے تھے اور یہ عمران بن حسین حدیث بیان کر رہے تھے حیا کے بارے میں. تو ان کے وہ ساتھی نے یا اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ پہلے کی کتابوں میں بھی حیا کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ حیا صحیح ہے، اچھی بات ہے. تو یہ بہت غصہ ہو گئے اور ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں تمہارے سامنے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تم مجھے اس اور اس کی بات بتا رہے ہو، یعنی حدیث رسول کے سامنے کسی اور کی بات نہ لاؤ، اس کے برابر درجہ نہ دو. یہاں تک کہ وہ ناراض ہو گئے ان سے. تو آس پاس بیٹھے والے لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا کہ یہ جو بیٹھے ہیں، جو آپ کے شاگرد ہیں یا جو آپ کے دوست ہیں، یہ بھی ایمان والے ہی ہیں اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان سے ناراض مت ہوئیے، انہیں جانے دیجئے. تو یہ صحابہ کرام کا حال تھا کہ وہ حدیث رسول کے سامنے کسی اور کی بات گوارا نہیں کرتے تھے اور حدیث رسول کی تھوڑی سی بھی اس کے تعلق سے اللہ پرواہی یا گستاخی برداشت نہیں کرتے تھے. اتنی ان کو محبت تھی اللہ کے رسول سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کہی گئی باتوں سے. نوافل میں طویل قیام پسندیدہ ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصلاۃ افضل قال طول القنوت. رواہ مسلم. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل نماز کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا جس میں طویل قیام ہو، جس میں قیام طویل کیا جائے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. عن مغیرہ رضی اللہ عنہ قال ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیقوم او لیصلی حتی ترم قدماہ او ساقاہ فیقال له فیقول افلا کن عبدا شکورا. رواہ البخاری. مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں یا پنڈلیاں سوج جاتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کہا جاتا تو آپ فرماتے کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو ان تمام احادیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے اور تہجد، جیسے کہ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کے لیے فرض تھی اور امت کے لیے نفل تھی، لیکن آپ تہجد میں بہت ہی طویل قیام کیا کرتے تھے. اور جب لوگوں نے پوچھا آپ سے کہ کیوں آپ اتنا لمبا کھڑا ہوتے ہیں، تو کہا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو اس سے ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں انسان پر، تو اس کو مزید اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہنا چاہیے. بعض وقت ہمارا معاملہ کیا ہو جاتا ہے کہ جب ہم نعمتوں سے سرفراز کیے جاتے ہیں تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول کا طرز عمل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جتنی نعمتیں ہوں گی اتنا اللہ سے قرب ہمارا بڑھنا چاہیے. نفل عبادت جو ہمیشہ کی جائے پسندیدہ ہے، خواہ کم ہی ہو. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل احب الی اللہ تعالی قال ادومہ ان قل ادومہ و ان قل. رواہ مسلم. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا عمل افضل ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے. فرمایا جو ہمیشہ کیا جائے خواہ تھوڑا ہی ہو. یعنی کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو فرمایا جو ہمیشہ کیا جائے بھلے ہی تھوڑا کیوں نہ ہو. تو اس کو دوام کہتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی کا کام جو تھوڑا ہو لیکن اس میں دوام پایا جائے. بعض وقت ہم جب کسی حدیث سے گزرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور جب اس میں اجر ہم سنتے ہیں کسی بھی عبادت کا یا کوئی بھی کام کا، تو اس وقت جوش اور خروش میں آ کر بہت کچھ کر لیتے ہیں یا دل میں ارادے بھی کر لیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے دھیرے دھیرے وقت گزرتا جاتا ہے ہمارے تمام ارادے پیچھے چلے جاتے ہیں، شوق ماند پڑ جاتا ہے اور پھر وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، عمل تھوڑا ہو لیکن اس پر ہمیشگی ہو، دوام ہو اس کے اوپر، یہ چیز زیادہ پسندیدہ ہے۔ عمل میں افضل عمل وہ ہے جو تھوڑا کیا جائے لیکن روز کیا جائے، جیسے کہ کسی نے اشراق کی نماز شروع کی تھی، اب کچھ دن تو اتنا شوق رہا کہ روز 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 پڑھتے رہے، اب اس کے بعد ایسا چھوٹا کہ اب کبھی پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی طرف سے انسان حتی الامکان کوشش کرے، اس کے بعد اگر کبھی نہیں ہو سکتے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرے کہ اس پر دوام رہے، ہمیشہ کرتا رہے۔ اسی طرح سے سنت اور نفل گھر میں ادا کرنی افضل ہیں۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلوا ایها الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، متفق علیہ۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ سوائے فرض نمازوں کے باقی نماز یعنی سنت اور نوافل گھر میں ادا کرنی افضل ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور آپ دیکھیں اسے فائدہ بہت ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر یہ رواج ہے ہی نہیں، مرد حضرات یا تو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں یا پھر گھروں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھ کر جایا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سنت پر عمل کریں، کیونکہ اپنے گھروں میں بھی نماز کا نمونہ چھوڑنا، کیونکہ مرد حضرات کو نماز پڑھتے دیکھیں گے بچے تو ان کے دل میں اور شوق پیدا ہوگا، اور فرض نماز تو ہر حال میں مسجد ہی میں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ نماز فجر کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نفل نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس وعن الصلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، اور نماز فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اصل میں یہ وہی والی حدیث ہے جس کی بنا پر اسکالرز کہتے ہیں کہ فجر کی اذان کے بعد کوئی نماز نہیں، اور عصر کے بعد بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا، لیکن عصر کے بعد وہ سختی نہیں ہے، لیکن دونوں میں جواز نکلتا ہے۔ دوسرے اسکالرز کہتے ہیں کہ کوئی کہیں جانا ہے اگر کسی کو اور وہ اس کا دل چاہ رہا ہے کہ نماز پڑھ کر گھر سے نکلے، یعنی فجر کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، یہاں عصر کی بات ہو رہی ہے، اور کسی کو سجدہ تلاوت کرنا ہو یا کسی کو کچھ ضروری اس طرح سے کچھ کام آ گیا تو بہرحال پڑھ سکتا ہے وہ نماز، لیکن عین زوال آفتاب، غروب آفتاب، یعنی جب سورج بالکل عین اوپر پہنچا ہوا ہو، اس وقت غروب ہوتے وقت اور طلوع ہوتے وقت، اس وقت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مشرکین کی عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ نماز عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، اور نماز فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، یہ مسلم کی حدیث ہے، لیکن کچھ صورتوں میں جواز نکلتا ہے جس کی بنا پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن بلا وجہ اگر جب منع کیا گیا ہے تو بہتر ہے کہ اوائڈ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے دنوں بات کی، آپ کو یاد ہوگا کہ عصر کی نماز کے بعد بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور فجر کی نماز سے پہلے تک، یعنی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے تک اگر کسی کو کچھ پڑھنا ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن جب جماعت کھڑی ہو جائے فجر کی، اس کے بعد پھر کوئی نماز نہیں ہوں گی، یعنی پھر فجر پڑھی جائے گی اور اس کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ وہ بالکل سورج اس وقت نکل رہا ہوتا ہے اور وہ مشرکین کی پوجا کا وقت ہوتا ہے۔ دوران سفر سنتیں اور نوافل معاف ہیں، یعنی اسے آپ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوں گی۔ آگے سجدہ صحف کا ہمارے آنے والا ہے، چونکہ اسی کے لیے ایک ٹائم لگ جائے گا پورا، تو ہمارا ٹاپک یہ یہیں ختم کرتے ہیں، اور جیسے کہ آپ لوگوں کو ورک شیٹ میں بتایا گیا تھا طریقہ جو اس میں لکھنے کے لیے کہا گیا تھا، امید ہے کہ سب نے سبمٹ کروا دی ہوگی ورک شیٹ اور لکھ بھی دیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم لوگ سجدہ صحف کے مسائل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے سیکھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائیں اور اسے دوسروں تک پہنچانے والا بھی بنائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.